بلاغا کی قسم فکر علی ہے زندگی فکر علی ہے روشنی.
الحمدللہ ہم نے موضوع اہل بلاغات کے عنوان سے بلاغات نشستوں میں دنیا اہل بلاغات کی روشنی میں کے موضوع پر اور مقدم کیا. حالانکہ نہج البلاغہ جیسی عظیم اور گہری کتاب جس موضوع پر بہت کچھ انسان کو دیکھنے کو سننے کو اور سمجھنے کو ملتا ہے, لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان موضوعات کا تعلق بڑا سا جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آ جائے, اور انشاءاللہ بعد میں ان مباحث کو دلیلی شکل میں اور کتابی شکل میں لائیں گے, جس میں ہم اور بات کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ کے عاشقوں قاریوں کے لیے خود ایک سند ہوگی کہ وہ مزید خطبات کی طرف رجوع کرے. آج نیا ایک عنوان جو پہلے سفر تھا کہ دین اور انسان کے درمیان رابطہ. نہج البلاغہ دین کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور انسان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یقیناً یہ دو الگ الگ موضوع ہیں کہ جس پر اگر رجوع کی جائے تو یہ جو ہم نے کلاسز کا دورانیہ رکھا ہے یہ ناکافی ہوگا. دین کا رابطہ انسان سے, دین کیا چاہتا ہے, دین کے مقاصد کیا ہیں اور کس طرح وہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, کس طرح وہ انسان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور انسان کی اعلیٰ ترین ضرورتیں کون کون سی ہیں. بظاہر ہمارے ذہنوں میں انسانی ضرورتوں کا نام آتا ہے, ضروری سے بڑا اور مکان آتا ہے, لیکن نہ تو قرآن نے اسے انسان کی ضرورتیں شمار کیا ہے کہ جس کے لیے انبیاء نازل ہوئے ہوں, اور نہ ہی نہج البلاغہ کی روشنی میں یہ روٹی کا بڑا مکان انسان کے بنیادی ہدف ہے, بلکہ نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب اور اس کا عظیم مصنف کہ جو سلونی سلونی قبر تک سلونی کہتا ہوا نظر آتا ہے, ہمارے سامنے دین اور انسان کے رابطوں کو مستحکم کرنا چاہتا ہے کہ انسان غور کرے کہ دین انسان کہاں تک لے جانا چاہتا ہے. انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اور جس خطبے اقتباس آپ کی خدمت سے پیش کیا وہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے. قرآن کریم میں دین سے متعلق بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی. لفظ دین نہج البلاغہ میں 116 مرتبہ کم و بیش استعمال ہوا ہے, جبکہ قرآن کریم میں لفظ دین مختلف مشتقات اور حالتوں میں 97 مرتبہ 97 ٹائمز استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ لفظ انسان نہج البلاغہ میں 19 مرتبہ کم و بیش اور قرآن کریم میں 83 یا 83 ٹائمز کم و بیش استعمال کیا گیا ہے. دین ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو فقط خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے, اور اس وقت کی بے شمار آیتیں جن کو میں نے کہا کہ 97 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مختلف حوالوں سے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف قرآن کی نگاہ سے دین کو دیکھا جائے تو بہت بہت درکار ہوگا. دین کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں اور سخت ترین الفاظ میں سے ایک لفظ جو ہے وہ دین ہے, یعنی دین جو ہے وہ اپنی حقیقت کے معنی کے ساتھ سامنے آتا ہے. میں کہوں کہ روشنی, تو آپ روشنی کی پہچان کے لیے یہ روشنی کو بیان کرنے لیے کہیں گے کہ جب اندھیرا نہ ہو, یہ ضد سے تعریف کہلاتی ہے, یہ حقیقی تعریف نہیں ہے. بہت سی چیزیں انسان ضد سے اپوزٹ چیزوں سے پہچانتا ہے, لیکن یہ حقیقی تعریف نہیں ہوتی ہے. حقیقی تعریف وہی ہوتی ہے کہ جو اس میں حقیقت پائی جائے اس حقیقت کو عیان کیا جائے. ضد کی تعریف تو آپ کہیں جب اندھیرا نہ ہو, یہ ضد سے تعریف ہے. یا اسی قسم کے اور بھی مفاہیم ہو سکتے ہیں. حقیقی تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو اس چیز میں اس شے میں موجود ہو اور اس کو عیان کیا جائے. اسی لیے دین کا ایک معنی در حقیقت اس کی حقیقی تعلیمات کی روشنی میں ہی سامنے آ سکتا ہے. دین بے دینی سے سمجھا نہیں جا سکتا. اب یہ دین کیا ہے جب بے دینی نہ ہو؟ بھائی بیداری کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ جب انسان سو نہ رہا ہو. یہ ضد تعلیمیں اور ضد تعلیمیں بعض اوقات یا کم و بیش توقیتر درست نہیں ہوتی ہیں. اس میں پھر سوال آتا ہے اندھیرا کیا ہوتا ہے, ظلمت کیا ہوتی ہے, تاریکی کیا ہوتی ہے, پھر اور چیزیں اس میں پھر انسان پھنستا چلا جاتا ہے. دین کا حقیقی معنی اس کی تعلیمات ہی کس سائن میں سمجھ میں آ سکتا ہے. لہذا علامہ مصطفی نے اپنی کتاب التحقیق فی کلمات القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 289 اس میں فرماتے ہیں دین معین اور خاص ہدایات کے سامنے تسلیم اور خضوع کا نام ہے. دین معین اور خاص ہدایات کے سامنے تسلیم اور خضوع کا نام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں قرآن کریم میں, تو ہمیں مختلف صاحب شریعت انبیاء نظر آتے ہیں, کتابیں نظر آتی ہیں, مختلف ورژن اسلام بھی نظر آتے ہیں, اور نہج البلاغہ میں بھی اور قرآن میں بھی, قرآن میں زیادہ بلکہ قرآن میں دین کو کبھی جمع کی صورت میں استعمال نہیں کیا گیا, ادیان کی صورت میں نہیں لایا گیا کبھی بھی. دین کی صورت یعنی دین کی حقیقت خواہ حضرت آدم سے ہو, وہاں سے چلی ہو اور ان حضرت خاتم علیہ السلام تک پہنچی, وہ سب کی حقیقت ایک ہی ہے. حضرت ابراہیم ہوں, حضرت موسیٰ ہوں, حضرت عیسیٰ ہوں, سرکار ختم مرتبہ ہوں, سب جو دین لے کے آئے ہوں اسلام میں. اور پھر یہ جو ہمیں فرق و تفاوت نظر آتا ہے شریعتوں میں, دین میں, تعلیمات میں, وہ زمانے کی وجہ سے, زمانے کے نشو و فراز کی وجہ سے اور انسانی عقل گہرائی گیرائی اور بلندی اور افق کی وجہ سے. جتنا جتنا انسانی عقل جو ہے وہ ترقی کرتی جاتی تھی, اتنی اتنی شریعتوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور اس میں گہرائی اور گیرائی آتی جاتی تھی. اس بنا پر خود مولا کائنات خطبہ نمبر 118 میں ارشاد فرماتے ہیں الا وان شرائط واحدہ وسبله قاصدا ومن اخذه بها لحقا وغنما ومن وقف عنها ضل وندما. فرماتے ہیں کہ دین در حقیقت دین خدا عالم سے خاتم تک ایک ہی ہے. جان لو, آگاہ ہو جاؤ کہ دین کے احکام جو ہیں, دین کی حقیقت جو ہے, دین کی روح جو ہے وہ ایک ہی ہے. شرائط دین واحدہ ایک ہے. سبله قاصدا اس کے راستے بھی بہت روشن ہیں. جس نے اس واضح روشن راستوں پر چلنا شروع کیا اور دین کو پکڑا, لہقا وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا, وغنما اور غنی ہو جائے گا, ومن وقف عنہا اور جو ان راستوں پہ قدم نہ اٹھائے, ضل وندما وہ گمراہ ہو جائے گا اور نادم پشیمان. یہاں پر امیر المومنین نے سبل کا لفظ استعمال کیا ہے. سبل مختلف راستوں کو کہا جاتا ہے, سبیل جب اس کا واحد ہے سبل, جمع ہے اور رسول واحد رسول جمع, اسی طرح سے سبل جو ہے وہ جمع ہے. یعنی راستے جب دین دو لفظ استعمال کیے گئے قرآن کریم میں, ایک سبیل ہے اور ایک صراط ہے, فرق ہے دونوں میں. ہم یہ کہتے ہیں اہدنا السبیل المستقیم, اے خدا ہمیں سبیل مستقیم کی ہدایت فرما, کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, خدا صراط المستقیم کی ہدایت فرما. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم تو بولا نا جن لوگوں نے ہماری راہ میں جنگ جنگ کی, ہم اپنے راستوں کو کی جانب ان کی ہدایت اور رہنمائی کریں گے. راستے یہاں پر بھی راستے کا, یہ نہیں کہا کہ سرات ہوں قاصدہ, اس کا ایک ہی راستہ ہے, حقیقت دین ایک ہے, اس تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں. یہ حضرت آدم سے چلا اور روح دین اور حضرت خاتم اور پھر اس کے بعد قیامت چلتا رہے گا. جیسے ٹرین ہے کہ جو مثال کے طور پر کراچی سے کینٹ اسٹیشن سے چلنا شروع ہوتی ہے اور پشاور کے اور پارا چنا کے آخری کونے تک جاتی ہے, یہ ٹرین مختلف شہروں اسٹیشنوں سے گزر رہی ہے. یہ دین اسلام کی ٹرین ہے کہ جو مختلف شہروں سے صدیوں سے زمانوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے, اور ہر اسٹیشن جو ہے یہ مختلف راستے ہیں جو اس ٹرین تک ہمیں لے کے آتے ہیں اور ہم اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں. ہم سے پہلے والے ایک صدی پرانے مثال کے طور پر راستے سے اس ٹرین دین اسلام میں سوار ہوئے, ہم 2015 میں موجود ہیں, اس کے بعد پھر ہم اتر جائیں گے, نئے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے. تو سبیل مختلف راستے جو ایک بڑی شاہراہ پہ جا کے ختم ہوتے ہیں, مختلف لنک روڈ, چھوٹی چھوٹی فرعی شاہراہیں کہ جو ایک بڑی اور مین شاہراہ پر ہائی وے پہ جا کے اختتام پذیر ہوتی ہیں, ان چھوٹے راستوں کو سبیل اور بڑے راستے کو اور مین شاہراہ کو ہائی وے کو صراط کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم امید کہہ رہے ہیں وہ سبلہ قاصدہ, اس کے راستے پہنچانے والے ہیں, کہیں رکنے والے نہیں ہیں. یعنی حضرت آدم کے زمانے میں جو دین پہ عمل کرے گا وہ اسلام تک پہنچ جائے گا, حضرت نوح کے زمانے میں جو دین پہ عمل کرے گا وہ پہنچ جائے گا, حضرت عیسیٰ اور موسیٰ, حضرت ابراہیم اور یحییٰ اور یعقوب اور یونس, ہو جس زمانے میں بھی جو انسان اس دین پہ عمل کرے گا وہ پہنچ جائے گا, اور جو اس پہ سوار نہیں ہوا وہ گمراہ ہو جائے گا اور نادم و پشیمان ہوگا. اس بنا پر دین کے تین حصے بیان کیے گئے ہیں, یعنی حقیقت دین تین چیزوں سے عبارت ہے, یا اخلاق ہیں یا عقائد ہیں یا احکام ہیں. انسان کو یا اپنی تربیت کے لیے روح کے لیے ضرورت ہوتی ہے احکام کی, ان کو اخلاقی احکام کہا جاتا ہے. انسان کو نظریاتی فکریاتی فکری تربیت کے لیے احکام کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو عقائد عقیدہ کہا جاتا ہے. اور پھر انسان کو اپنی رفتار اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ عقائد کی کچھ احکام کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو احکام کہا جاتا ہے. یہاں تک بات کرتے ہیں. اس کے بعد دین اسلام کے تین مراحل ہیں, نقل علاقہ میں بھی اس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا لیکن یہاں سے اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. ایک دین واقعی ہے جو لوح محفوظ میں ہے, ایک وہ دین ہے جس کا ابلاغ کیا گیا ہم تک پہنچے انبیاء کے ذریعے, اور تیسرا وہ ہے کہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے. تین اس کی صورتیں ہیں. ایک دین واقعی ہے جو لوح محفوظ میں علم الہی میں محفوظ ہے, موجود ہے, پھر خدا انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ وہ دین کو وہاں سے خدا ان پر تعلیمات دیتا ہے, اور پھر وہ وحی کے ذریعے سے دوسرے انداز سے انبیاء تک پہنچتی ہیں, اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ انسانوں تک پہنچتا ہے. دوسرے درجہ کون سا؟ دین ابلاغ, یعنی جو ابلاغ ہو گیا دین وہ پیغمبروں کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے. اور پھر تیسرا وہ ہے کہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے دین, اس وقت موجود ہے. پہلا جو ہے وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے, یعنی وہ جو لوح محفوظ میں علم الہی میں ہم نہیں جانتے, دوسرا جو اس کا ورژن ہے, دوسرا جو اس کا فیز ہے وہ کیا ہے, ابلاغ, یعنی رسولوں کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے. یہیں سے ہمیں انبیاء کی عصمت کا یقین کر لینا چاہیے. اگر وہ دین جو دین واقعی ہے اور وہ دین جس کا ابلاغ ہو رہا ہے, جس کو پہنچایا جا رہا ہے, اگر اس میں فرق ہو تو ہم روز قیامت خدا کے سامنے اعتراض کر سکتے ہیں کہ دین لوح محفوظ کا دین کچھ اور تھا اور تیرے انبیاء نے جو دین پہنچایا ابلاغ کیا وہ کچھ اور تھا. لیکن ایسا نہیں ہے, دین ابلاغ شدہ وہی دین ہے جو لوح محفوظ میں. یہاں سے انبیاء کی عصمت کا پہلو سامنے آتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں ابلاغ دین میں, ورنہ اگر یہ دین جو نبیوں نے پہنچایا ہے اور وہ دین جو لوح محفوظ علم الہی میں فرق آ جائے تو پھر خدا کے جو پروگرام ہے وہ منوان پورا نہیں ہوگا, اس کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. ضروری ہے کہ خدا ایسی شخصیات کو بھیجے, ان کے ذریعے سے دین کو بھیجے کہ جو در حقیقت عصمت کے مالک ہوں پہنچانے میں. اور تیسرا اس کا جو فیز ہے وہ یہ ہے کہ دین واصل, یہ دین واصل جو ہمارے سامنے نماز روزہ ہے اور پھر ہم اس کو دین کے منابع سے حاصل کرتے ہیں. مکتب تشیع میں دین کے منابع تین ہیں, قرآن, سنت اور عقل. دین کو حاصل کرنے کے منابع تین ہیں, یا قرآن سے, یا سنت سے, یا پھر عقل کے ذریعے سے انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے. یہ دین کا ایک معنی ہے, یعنی دین حقیقت دین کیا ہے, حقیقت دین ایک ہی ہے, وہ ہے اسلام, جو حضرت آدم سے چلا ہے حضرت خاتم تک اور وہاں سے تا قیام قیامت تک ایک ہی ہے. اس کے تین حصے ہیں, اخلاق, احکام, عقائد. اس کے تین ورژن ہیں, یعنی جو کہوں گے تین اس کے فیز ہیں, تین حصوں میں ہم تک پہنچا ہے. ایک دین واقعی ہے, ایک دین ابلاغ شدہ ہے, اور ایک دین ظاہری جو ہم تک پہنچا ہے, اور ان تینوں میں مطابقت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ مجتہد در حقیقت اس کے بعد لوح محفوظ کا علم نہیں ہے, اس کے پاس علم الہی نہیں ہے کہ علم الہی میں کیا حکم لکھا ہے, اس کے بعد حکم الہی موجود نہیں کہ خدا نے کیا حکم دیا لوح محفوظ میں. وہ قرآن, سنت اور عقل اور اجماع کی روشنی میں حکم امام کے ذریعے سے حکم خدا کو کشف کرتا ہے. مجتہد کا فتویٰ کاشف عن حکم شرعی ہوتا ہے, یعنی حکم شرعی کو کشف کرتا ہے کہ ائمہ اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں یہ حکم خدا ہے. وہ اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ بالکل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے پہنچے. یہ دین کا ظاہری معنی ہے. اب آئیے دین کا جو دوسرا حصہ یا نظریہ یا پہلو جو تصور کیا جا سکتا ہے وہ دین خارج میں کیا ہے. یہ تو دین اپنی حقیقت تھی, اس کا معنی تھا, اس کے ورژن تھے, اس کے پہلو تھے, اس کے طبقات تھے کہ جناب ایک اخلاق ہے, ایک عقائد ہے, ایک احکام ہے, یہ خدا کے پاس ہے, ایک وہ جو انبیاء نے بھیجا اور ایک وہ جو ہمارے پاس موجود ہے. تو اب دین بیرون حقیقت معنی میں کیا ہے, بیرون تحفظ خارجی کیا رکھتا ہے. حکمت نمبر 125 میں امیر المومنین علیہ السلام ایک بہت ہی خوبصورت حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ لَأَنْتُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْصُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي, میں اسلام کا ایسا معنی بیان کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا. میں ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں اٹھایا. فرماتے ہیں الاسلام هو تسلیم, اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے دل و جان سے, قبول کرنے کا نام ہے دل و جان سے. وہ تسلیم هو الیقین, اور تسلیم یقین ہی ہے, یقین کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, آپ کے دل کو یقین ہو جائے. والیقین هو التصدیق, اور یقین ہی تصدیق ہے. والتصدیق هو الاقرار, تصدیق ہی اقرار ہے. والاقرار هو الاداء, اقرار ہی ادائیگی کا نام ہے. والاداء هو العمل, اور ادائیگی ہی عمل کہلاتی ہے. یعنی ظاہر میں دین یعنی کیا مطلب تسلیم ہو جانا ہے دل و جان سے. تسلیم ہو جانا یعنی یقین حاصل کر لینا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نجات نہیں ہے. یقین کیا ہے؟ یعنی تصدیق کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے شہود سے حاصل کیا, ایمان لے کر آئے ہیں, اس کے یقین کا نام تصدیق ہے. تصدیق ہی اقرار ہوتا ہے. جب آپ تصدیق کرتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں کہ میں خدا کی بندگی کے لیے تیار ہوں, اور اقرار ہی آپ کو ادائیگی کی منزل پر لے کے آئے گا کہ آپ کچھ قوانین اتباع کریں, اور ان قوانین کا اتباع ہی عمل کہلاتا ہے. یعنی گویا اسلام تسلیم سے شروع ہو کر عمل پہ ختم ہوتا ہے. تسلیم, یقین, تصدیق, اقرار, عمل, پانچ اس کی حالت بیان کی امیر ہوں گے سر کو چلا. اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 125 دین کی ظاہری تفصیل بیان کی جاتی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. دینی لحاظ سے اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرے, تسلیم ہو جائے اللہ کے سامنے. یہ آل سورہ آل عمران آیت نمبر 85 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی, نظام کی پیروی کرے گا تو اس سے کمر قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں تک بات واضح. یہ خلاصہ تھا. اب آئیے کہ جو جی سورہ نساء 125 سورہ آل عمران 85. اس کے بعد جو سب سے پہلا رابطہ ہمیں نظر آتا ہے وہ فطری رابطہ ہے دین کا اور انسان کا. ماہرین اور دانشور اور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ تین حصوں کے علاوہ ایک چوتھی حص بھی اس کائنات پائی جاتی. وہ چھ حصے وہ نہیں, پانچ حصے چھ حصے حساب کرتے وہ نہیں, بلکہ وہ تو آدمی بدن کے لحاظ سے ہیں. یہ جو تین حصے ہیں, نیکی کی حص, زیبائی کی حص اور سچائی کی حص, یعنی یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہیں کائناتی حقائق ہیں جن کو انسان اپنے روح کے ذریعے سے محسوس کر سکتا ہے. نیکی کو, بھلائی کو, زیبائی اور خوبصورتی کو, صداقت و سچائی کو. ان کے علاوہ چوتھی حص جو ہے, جو کہ ماہرین نے اور دانشوروں نے کشف کی ہے, وہ ہے حس مذہبی, حس دینی. یہ حس بھی انسان پائی جاتی ہے. یعنی آپ افریقہ کے جنگلوں میں یا ایسے علاقوں میں جب دین نہ پہنچاؤ پھر بھی دین کا ایک تصور, ایک جھکاؤ, ایک رجحان, ایک میلان جو ہے وہ انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے. یہ فطری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو حصے مذہبی کا جس تفصیل نمونہ جن 16 صفحہ 436. یعنی حصے فطری موجود ہے. رسول اکرم فرماتے بہار الانوار جلدین میں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان حقیقت دین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, مگر یہ اس کے والد جو ہیں والد یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. خطبہ نمبر 1 میں کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں فبعث فیہم رسلہ, بس اللہ تعالی نے مبعوث کیا رسولوں کو اپنی مخلوق کے درمیان. وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ, اور تواتر کے ساتھ مسلسل بغیر کسی وقفے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو انسانوں کی طرف بھیجا. کیوں؟ پہلا ہدف کیا ہے انبیاء کے آنے کا؟ لِيَسْتَأْذُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ, یہ وہی حصے مذہبی ہے جس کی جانب امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے, حصے فطری ہے جس کو ہم نے کہا چار حصے ہیں دانشوروں نے کہا, حصے نیکی, حصے زیبائی, حصے سچائی, چوتھی جو حصے وہ حصے مذہبی ہے, حصے فطری ہے. امیر المومنین کی طرف پہلا جو ہدف امیر المومنین نے پہلے خطبے میں بیان کیا انبیاء اور حضوروں کا, لیستعذوہم میثاق فطرتہ, انہوں نے فطرت کے ساتھ میثاق کیا تھا, عہد کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے مقدمہ فراہم کرے. یعنی آئے اور انسان سے کہیں تم نے جو فطرت سے عہد کیا ہے اسے پورا کرو. دو, وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْ دِيَا نِعْمَتِهِ, اور انسانوں کو خدا کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں. یعنی یہ نعمتیں نہیں کہ جو مارتی ہیں, بلکہ وہ نعمتیں جو اس سے بڑھ کر ہیں, انبیاء کی ہدایت کی رہنمائی کی, یہ نعمتیں تمہیں یاد دلائیں. تیسرا جو حضرت امیر المومنین نے بیان کیا ہے, وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالصَّبْرِ, احتجاج, یحتجو احتجاج کرے. احتجاج عربی زبان میں کچھ اور معنی ہے اور اردو زبان میں احتجاج مظاہرہ کہا جاتا ہے. احتجو احتجاج یعنی حجت لے کر آنا, دلیل لے کر آنا, شواہد و قرائن لے کر, یحتجو علیہم, بندوں پر حجتیں لے کر آئیں, تبلیغ کے ذریعے حجت تمام کریں. انسان کی خود قیامت خدا کے سامنے دلیل لا سکتا ہے, اگر خدا کا پیغام اس تک نہ پہنچا ہو اور نہ وہ قاصر ہو نہ وہ مقصر ہو. قاصر ہو کہ اس کی پہنچ میں نہیں تھا, ایک قاصر وہ ہوتا ہے, مقصر وہ ہوتا ہے کہ انسان کی پہنچ میں ہو اور پھر انسان اسے حاصل نہ کرے, یہ مقصر ہے, یہ جان بوجھ کے غلطی کرنے والا. قاصر وہ ہے ہدایت پہنچی نہیں اس تک, مثلا روز قیامت انسان اگر اس تک ہدایت الہی نہ پہنچی ہو وہ احتجاج کرے گا روز قیامت, حجت ہے, خدا تو مجھے عذاب نہیں کر سکتا, کیوں؟ اس لیے کہ مجھ میں پیغام نہیں آیا تھا, لیکن خدا کہہ رہے کہ پیغام آیا ہے. یا قد جو علیہ کی تبلیغ, تیسرا کام یہ کہ تبلیغ دین کے ذریعے سے ان تک حجت پوری کریں. اور چوتھا کام جو سب سے اہم کام ہے, وہ ہوتی لهم تفاعل العقول, اور ان کے عقلوں کے چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالیں. چھپے ہوئے خزانوں, یعنی دین در حقیقت 100% فطری ہے کہ انسان کے اندر موجود حقائق کو کھنگالتا ہے, بیدار کرتا ہے, اجاگر کرتا ہے, جھنجھوڑتا ہے کہ اپنے میثاق فطرت کو پورا کرو. جو خدا نے تم پر نعمتیں نازل کی ہیں ان کو یاد کرو, حجتیں تم پر پوری ہوں گی. اور انبیاء کا کام یہ ہے کہ تمہارے عقل کے خزانوں کو ان میں انقلاب لے کر آئیں. سارا تو انقلاب یعنی تہو بالا کرنا, زیر و زبر کرنا, اوپر نیچے کرنا, یو زیرو یعنی ان میں انقلاب لے کر آئیں گے تمہاری عقل جو ہو جاگے. اس کے بعد جو اسی ضمن میں دوسرا ایک اور پہلو متصور ہے نظام کی روشنی میں, وہ ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں اور دین. انسان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے دین کیا کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. میں نے بتایا کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی, کپڑا اور مکان نہیں ہیں, حالانکہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں, لیکن دین ان کو اصلی اور بنیادی اور عالی ضرورتوں میں شمار نہیں کرتا. ایک ضرورت ہوتی ہے عام نوعیت کی, ایک ضرورت ہوتی ہے خاص نوعیت کی, اور ایک ضرورت ہے عالی نوعیت کی, اعلی نوعیت کی. دین نہ انسان کی مادی ضرورتوں میں سے ہے نہ خاص ضرورتوں میں سے ہے, بلکہ خاص اور خاص ضرورتوں میں شامل ہے. یعنی یوں کہوں کہ ان کی عالی ترین نیاز اور ضرورتوں سے تعلق رکھنے والی حقیقت کیا ہے, دین ہے. یعنی دین جو ہے انسان کی دنیاوی سعادت, اخروی سعادت, نجات, فلاح, فوت, کامیابی, ترقی دنیاوی, اس چیز کو کیا کرے, اس کے سامنے ڈیفائن کرے, بیان کرے کہ انسان کو اس طریقے سے اپنی سعادت دنیاوی اور اخروی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس سعادت دنیاوی اور اخروی کے لیے وہ تین صورتیں تصور کی جا سکتی ہیں, تین اس کے کیٹیگریز ہیں. یا اس کی فکری ضرورتیں ہیں, نظریاتی ضرورتیں ہیں جن کو عقائد کہا جاتا ہے, اس کی رفتاری ضرورت ہے کہ کس طرح وہ اپنی رفتار کو اپنے عمل کو ٹھیک کرے, وہ احکام کہلاتے ہیں, احکام دین فقہ جس کو کہا جاتا ہے. یا ان کی تربیتی اور روحانی ضرورتیں ہیں جن کو اخلاق کہا جاتا ہے. تین قسم کی ضرورت, فکری, رفتاری, تربیتی. فکری یعنی عقائد, رفتاری یعنی احکام, تربیتی روحانی یعنی اخلاقی. اب نہج العلماء میں تینوں ضرورتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ انسان کی فکری جو نیاز ہے اور جو ضرورت ہے اس کو کس طرح پورا کیا جائے. حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے, یہ نہج العلماء میں مجھے نظر نہیں آیا, غالباً کسی اور کتاب سے لیا گیا ہے, انشاءاللہ بعد میں اس کا ریفرنس دے سکوں گا. رحم اللہ امرأً من عینہ وفی عینہ الہی, یعنی خلاصہ انسان کی پوری حیات کا تین جملوں میں سمودیاں ملوں گی. تمہاری فکری ضرورت ہے, تمہاری فکری دنیا اور پہنچ جو ہے وہ تین جملوں میں ہے. کیا ہے؟ رحم اللہ عمران, رحمت کا جو خدا من علیما, جو یہ جان لے. جاننا صرف انفارمیشن کی سطح تک نہیں ہو, معلومات کے حد تک نہیں ہو, پڑھ لیں یعنی اس چیز کا یقین کر لیں, تسلیم کر لیں, اقرار کر لیں. وہی چیز جو ابھی ہم نے امیر المومنین کے خطبہ نمبر حکمت نمبر 125 میں فرمائی کہ امیر المومنین کے میں دین کی ایسی تسلیم پیش کر رہا ہوں کہ کسی نے پیش نہیں کی. اسلام تسلیم ہے, تسلیم یقین ہے, یقین تصدیق ہے, تصدیق اقرار ہے, اقرار ادا ہے, اور ادائیگی جو ہے وہ عمل ہے. رحم اللہ عمران من علیما, یا علیما یعنی اپنے دل و جان سے. دیکھیے ہم جو ہیں وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں, لیکن غیب پہ ایمان ہمارے لیے غیب ہی ہوتا ہے. خدا غیب ہے ہمارے لیے, اس میں ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے. دو قسم کی اصطلاحیں ہیں قرآن کریم میں, ایک غیب اور ایک شہود, عالم الغیب و شہادہ, غیب اور شہادت پہ جاننے والا. یہ غیب اور شہادت اللہ کے لیے ایک ہی حقیقت ہے, وہ شہادت ہی شہادت ہے, یعنی شہود ہی شہود ہے, یعنی واضح واضح شفاف اور کلیئر چیز. ہمارے لیے غیب ہے, یہ عام انسانوں کے لیے غیب ہے. خدا کے لیے اس کا, اس عمارت میں بیٹھے ہوں اس کے لیے ہر چیز معلوم ہے, اس عمارت کے باہر کیا ہو رہا خدا کے لیے غیب نہیں ہے, وہ شہود ہے, معلوم ہے. یہ میرے لیے, یہ ہال امام بارگاہ کا, یہ میرے لیے ابھی شہود کی منزل پر ہوں میں, ابھی مجھے معلوم ہے کیا ہے یہاں, لیکن باہر کیا ہے مجھے نہیں معلوم. جب باہر جاؤں گا پھر پتہ چلے گا, وہ محدود دائرے میں جو میرے اطراف میں سراؤنڈنگ میں ہوگا. امیر المؤمنین عام انسانوں کی جو معرفت ہے وہ ملائکہ کو نہیں دیکھا, غیب میں ہمارے لیے ملائکہ. یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لاتے ہیں, لیکن امیر المؤمنین کی جتنی معرفت ہیں سب شہودی ہیں, سب شہودی ہیں, سب مشخص ہیں, سب واضح ہیں. امیر المؤمنین کے لیے بہت بڑا درجہ ہے, یہ خاص الخاص افراد کا درجہ ہے, یہ ائمہ کا درجہ ہے, کہ ان کی معرفت شہودی ہوتی ہے, غیبی نہیں ہوتی ہے. غیب پہ ایمان ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ غیب ان کے لیے شہود کی منزل پہ ہوتا ہے. اسی لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں لو کشف الغطا مزدت یقینا, اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے, علی پہلے سے جانتا ہے. ایک حقیقت میرے سامنے ہٹے تھے, سبحان اللہ کتنی بڑی حقیقت ہے, پھر ایک اور پردہ اٹھاؤں میری آنکھیں اور کھل جائیں گی, میں اور زیادہ خدا کی حمد و ثنا کروں گا. لیکن علی علیہ السلام کہہ دیں کہ لو کشف الغطا, اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو علی اس منزل پہ اس کے یقین پہ اضافہ نہیں ہونا, پہلے تو اس کا یقین یقین ہے, اس کا غیب یقین پہ تبدیل نہیں ہوگا. ہاں ایک ایک چیز ہے جو واقعا ائمہ سے بھی پوشیدہ ہے اور رسول اللہ سے پوشیدہ ہے. 73 حرف ہیں حقائق دنیا میں, جن سے 72 محمد آل محمد میں دکھائی. ایک ایک جو حقیقت ہے وہ خدا نے اپنے لیے مخصوص کیا. یہ جو مخصوص ہونا ہے یہ اہل بیت کے لیے غیب ہے, اور یہی وہ غیب ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے, تیری عبادت کا حق ادا نہیں, تم ہے ہم ہیں. یعنی اتنی عظمت کے باوجود, اتنی پہنچ کے باوجود بھی ان کی جو معرفت ہے خدا کے لیے وہ وہاں پہ آ کے ایک حد تک غیب ہے جو خدا نے مخصوص کی بھی اپنے لیے. خدا خدا ہے, وہ جانتا ہے وہ کیا ہے. وہ اہل بیت سے بھی پوشیدہ رکھیے اس قسم کی جو ایک فیصد جو خدا نے اپنے لیے رکھی ہے. حقیقت امیر المومنین در حقیقت اسی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ رحم اللہ عمران من علم, جو یہ جان لے, اسے یقین ہو جائے دل و جان سے, من عین کہاں سے آیا ہے, فی عین کہاں کھڑا ہے, الہ عین کہاں سے متاثر ہے. یعنی انسان کی پوری زندگی کو تین حصوں میں, کہاں سے آئے ہو, کہاں کھڑے ہو, ذمہ داریاں کیا ہیں, کہاں جانے والے ہو. یعنی مبدا جہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی ہے خدا, معاد یعنی قیامت, اور یہ دنیا جہاں تم کھڑے ہو. اور آپ دیکھیں گے نہج البلاغہ نے جن موضوعات پر سب سے زیادہ گفتگو کی ہے وہ مبدا اور معاد, توحید اور قیامت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں انسان کی اصلاح و بہتری کا موضوع ہے. اور اس کے بعد خطبہ نمبر ایک میں ارشاد فرماتے ہیں درود بھیجے محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں کہ انشاء الخلق انشان وابتداه ابتداء بلا رفعیۃ آجالہ ولا تجلب استفادہ. میں صرف یہاں پر ترجمہ پیش کروں, درود جی محمد وال محمد. فرماتے ہیں وہ یگانہ ہے, اس لیے اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اس سے کھو کر پریشان ہو جائے. اس نے پہلے پہل خلق کو مخلوقات کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر سے جولا نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں کہ اس کے فکر میں کوئی ہلچل مچی, اس نے ایجاد کر دیا, نہیں, اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت محسوس ہوئی, اور بغیر کسی حرکت کے جس سے اس نے پیدا کیا ہو, اور بغیر کسی بلبلے جوش کے جس سے وہ بیدار ہوا ہو. ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا, جس چیز کا وقت آیا خدا اس کو ایجاد کر کے اس کے حوالے کیا. بے جوڑ چیزوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی, ہر چیز کو جگانا, طبیعتوں میں دانش کا حامل بنایا, اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضرور قرار دی. ہر چیز کو جگانا, طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا, مردوں کو الگ مزاج دیا ہے اور عورتوں کو الگ مزاج دیا ہے, اور ان طبیعت و مزاج کے لیے مناسب صورتیں بدل بنائیں. خواتین کو جو سلسلہ لاگو کہا جاتا ہے ان سے ان کی ذمہ داری لینی ہے, اور جو مردوں کو آزا و جوارے دیے ہیں, مزاج طبیعت دی ہے, وہ اس سے مردوں کے کام کرنی. یہی وجہ ہے کہ مردوں کو بڑی کی چیزیں مشکل سے نظر آتی ہیں اور عورتوں کو دور کی چیزیں مشکل سے نظر آتی ہیں. اب آپ ڈھونڈ رہے لگے میرے جراب کہاں رکھتے ہیں, باجی میرے جراب رکھتے ہیں, وہ سامنے ڈرا رکھتے ہیں, نہیں بھائی آپ کوئی ڈرا ہٹا کے کھول گئے گی کس طرح دیکھ لیں گے, نہیں ہے. بہن آئے گی, بیوی آئے گی, ماں آئے گی, اور وہ سامنے سے نکال کے دے گی. مردوں کو بڑی کی چیزیں نظر نہیں آتی, کیونکہ پرانے میں شکار کرتے تھے, دور کی چیزیں بہت واضح کے لیے نظر آتی ہیں. عورتوں میں صبر بہت ہوتا ہے, مرد بے صبر بہت ہے. تھوڑی تکلیف ہوتی ہے سر پٹی باندھ کے لیٹیں گے, ہاں انگلی چھوڑ کرنا ہے, مذہب مذہب رکھتے, ایک فرق ہے دونوں میں مزاجی. اسی طریقے سے تجسیم فضائی, یعنی انسان دور سے اندازہ لگا لے اور اس کو کیلکولیٹ کر لے, یہ 8 سال کا بچے نہیں دیے, اس میز کو یہاں پہ رکھنا ہے. بچہ کہہ دے گا امی یہ میز یہاں آ جائے گی 8 سال 10 سال کا بچہ, لیکن جب تک جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ ناپے گی نہیں میز کو, پھر جا کے دیوار کو نہیں ناپے گی, اسے یقین نہیں آئے گا, یا پھر ڈوری سے ناپے گی پھر وہاں جا کے, یہ پتا نہیں کتنی طور پہ دیا ہے. بچہ 8 سال 10 سال کو کہے گا یہ میز یہاں آ جائے گی, کیلکولیشن اس کے ذہن میں ایسی ہے, اس کا مطلب یہ کہ بہت شارپ ہو گئے بہت اعلیٰ ہو گئے, نہیں, یہ فرق رکھا ہے. یہ جو ابھی مومن کہہ رہے ہیں کہ مزاجوں کو مختلف بنایا اور ہر مزاج تربیت کے لیے مناسب صورتیں دی ہیں. خدا نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بہتر کون ہے؟ تقوی والا ہے. عزت والا کون ہے؟ تقوی والا ہے. واضح کی بات, نہ عورت نابض العقل ہے, نابض العقل کی میری بحث ہے نظر برابر سے, کہ عورت نابض العقل جو کہا گیا کسی خاص معنی میں کہا گیا, عورت نابض العقل نہیں ہوتی ہے. بہر کسی اور موقع دور دیجیے محمد والد محمد والا, میں تو خواتین زیادہ دور سے بزرگ بھیجے گی, میں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, دور دیجیے محمد والد محمد, میں تو آپ کو فائدے کی بات کی تھی, اب یہ مسئلہ آپ کا ہے, آپ اسے کتنے سرپن کرتی ہیں اس کا خطبہ, یہ خطبہ نمبر ایک ہے. اس کے بعد خطبہ نمبر 184 میں کس کو مزاجوں کو مختلف بنایا ہے نا, ہر چیز کو جدگانہ طبیعت مزاج دیا اور طبیعتوں کے لیے مختلف صورتیں ضروری قرار دیں. خیر یہ تو صرف یہی نہیں ہے, مطلب یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے, یعنی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اس نے ایجاد کیا خلق کیا بغیر کسی تجربے کے, بغیر کسی جوش و خروش کے, بغیر کسی مشاور کے, اور پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی اور پھر اس نے خلق کیا اس طریقے سے. اس کے بعد خطبہ نمبر 186 184 یہ تقریباً یہ آخری حصہ ہے خطبے کا, تو میں بادل کا نام بغیر حاجت کنفرم کر لیتا ہوں کہ آخری حصہ ہے. علاوہ میں ایک جو بڑا اچھا کام ہوا ہے اس میں جو لائنیں دی ہوئی ہیں سطور دی ہوئی ہیں اس کے آگے نمبر لکھے ہوئے ہیں. اب ایک آپ نے ایک عبارت ہے جو آپ کو پتہ ہے خطبے میں موجود ہے, جب تک آپ پورا خطبہ نہ پڑھیں آپ کو وہ نہیں ملے گا, لیکن یہاں پہ انہوں نے ہر جملے ہر 2-3 لائنوں کے بعد ایک نمبر دے رہے ہیں 1, 2, 3, 4, اس سے آسانی ہوتی ہے کہ وہ آپ فوراً خطبہ نمبر 184 میں جائیں اور اس کی لائن نمبر مثال کے طور پر 37 میں چلے جائیں, وہ آپ کو مل جائے گا. یہ اردو میں کام ابھی تک نہیں ہوا ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ ثم یعیدھا بعد الفنا, یعنی در حقیقت اب آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں, ابتدا کا تذکرہ کیا, آغاز کا, آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں. ثم یعیدھا, اس نے دنیا کو پلٹایا, بادل فنا, فنا کے بعد, من غیر حاجت منہ الیہا, اس کو کوئی حاجت نہیں تھی کہ دنیا کو پلٹایا آخرت کی طرف انسانوں کو. فرماتے ہیں کہ پھر وہ ان چیزوں کو فنا کے بعد پلٹائے گا, نہ اس لیے کہ ان میں سے کسی چیز کی اسے ضرورت اور احتیاج ہے اور ان کی مدد کا خواہاں ہے, اور نہ تنہائی کی الجھن سے منتقل ہو کر دل بستگی کی حالت پیدا کرنے اور جہالت و بصیرتی کی حالت سے واقفیت و تجربات کی دنیا میں آنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے. اس کو فرماتے ہیں اور فقر احتیاج سے دولت و پروانی اور ذلت و پستی کی عزت و توانائی کی طرف منتقل ہونے کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا ہے. یعنی کوئی بھی چیز خدا کے لیے نہیں، وہ بے نیاز بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، نہ وہ کسی کی یعنی کسی کے ہونے سے خوش ہوتا ہے اور نہ ہونے سے وہ مطلب کو الجھن کا شکار ہوتا ہے، نہ اس کی طرف جہالت و بصیرت کی یعنی جہالت کی نسبت دی جا سکتی ہے کہ جناب آپ خدا نے انسان کو دوبارہ لوٹا دی تو بصیرت حاصل ہو گئی ہے، نہیں، یا وہ فقیر تھا مطلب وہ غنی ہو گیا ہے، اس کی جو حاجت حضور ہو گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے، من عین کہاں سے آئے ہو، خطبہ نمبر ایک، ایلا عین کہاں جا رہے ہو، قیامت، خطبہ نمبر 184، اور اس کے بعد کہاں کھڑے ہو، کیا ذمہ داریاں ہیں، خطبہ نمبر 181. اس میں امیر المومنین ابدی سعادت کو، کمال کی طرف انسان کے سفر کو، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ضمن بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات کے سائے میں انسان جو ہے وہ کمال ابدی کی جانب، سعادت ابدی کی جانب بڑھتا ہے. خطبہ نمبر 181، اور یہ بظاہر جو شروع کا جو خطبہ ہے ایک پیراگراف هو الذي اسكن الدنيا خلقه، اس نے دنیا کو، دنیا میں اپنی مخلوق کو سکونت دی. اللہ نے دنیا بنائی، دنیا میں اپنی مخلوق کو سکونت دی. وبعث الى الجن والانس خلقه، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وبعث الى الجن والانس رسلا، اور رسولوں کو بھیجا، مبعوث کیا. خطبہ نمبر 181 پہلا والا خطبہ جو تھا آخرت متعلق تھا وہ میں نے رپورٹ تھا. یہ خطبہ جو دنیا کے بارے میں ہے، یعنی دنیا کی خلقت کے بعد جو ہم بھی نازل ہوئے ہیں اس کے بارے میں، کچھ چھ سات کام امیر المومنین نے یہاں پہ بیان کیے کہ انبیاء کیا کام کرتے ہیں. پر مطلب ہو جب یہ اسکن دنیا خلق ہو، دنیا میں اپنی مخلوق کو سکون دی، وہ بات ایل الجن والے سے رسل ہو کے رسولوں کو بھیجا، لیکشفو لہم عن مطاریا، تاکہ وہ دنیا پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیں. پہلا کام یہ کیا، یہاں پہ مل جائے میں آپ کو دکھاؤں کے بعد جی شروع کری. وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آزاد کیا اور اپنے رسولوں کو جن اور انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کرے، دنیا کی حقیقت اور سچائی کو ان کے سامنے بیان کرے. دنیا حقیقت سے کیا ہے، اس کے نقصانات سے انہیں ڈرائیں، لِيُحَذِّرُهُم مِّن بَوَائِهَا، دنیا کے نقصانات خبردار کریں، یہ خطرہ ہے، اور اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کر کے ان کو بصیرت کریں، عیوب کو بیان کریں، لِيَحْجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرٍ مِّن تَصَرُّفِ مَسَاحِرَ وَأَسْلَامِهَا، اس کی صحت و بیماری کے حالات کے تبدیل ہونے کو ان کے سامنے بیان کرے تاکہ انہیں عبرت دلائیں اس کے عیوب اور حلال و حرام، اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت اور دوزخ اور عزت و ذلت کا سامنا اللہ نے مہیا کیا ہے ان کو دلائیں. دنیا کی حقیقت بیان کریں، ایک اس کے نقصانات سے ڈرائیں، دو مثالیں بیان کریں کہ بے وفائی کی، تین چار ان کے عیوب کو بیان کر کے ان کی طرف بصیرت پیدا کریں، جھوٹ موقع نہ کھائیں، پانچ لیحجم علیہم ان کے سامنے بیان کریں کہ دنیا کی بیماریاں، اس کے خطرات، اس کے حلال، اس کے حرام، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کے لیے جنت اور کرامت اور بزرگی رکھی ہے, اور جو گنہگار ہیں نافرمان ہیں ان کے لیے آتش جہنم اور ذلت رکھی ہے, اس کو بیان کرے. انہیں دنیا میں آنے کے بعد احکام کو بیان کرنا انبیاء کا کام ہے کہ وہ یہ بیان کریں. اب یہ جو بیان کریں گے تین حصوں میں بیان کریں گے, یا اس کی فکر کی اصلاح کریں گے عقائد کی, یا احکام کی, یا اخلاق کی. اب آئیے جو تھوڑا سا وقت بچا ہے اس میں اب ہم تینوں ضرورتوں کو یعنی فکری, عقائدی, رفتاری یعنی احکامی, تربیتی اور اخلاقی, ان تینوں ضرورتوں کو نجد اللہ کی روشنی سے دیکھتے ہیں. یعنی دین اور انسان کی عقائدی ضرورت, نظریاتی ضرورت یا اس کی رفتاری ضرورت, مدد کے ساتھ رفتاری ضرورت یعنی اس کے احکامات, اس کی شریعتیں جو نافذ کی گئی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. یعنی مادی بھی شامل ہیں, معنوی بھی شامل ہیں, اور اس کے لیے منظم پروگرام کی ضرورت ہے. اور یہیں سے ہمیں در حقیقت احکام دین میں جو مصلحت یا مفسدہ موجود ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. مصلحت یعنی اس میں اچھائی موجود ہے, مقصدہ یعنی اس میں برائی موجود ہے. ہر حکم میں جو خدا نے واجب کیا اس میں مصلحت اور اچھائی موجود ہے. ہر مستحب امور میں بھلائی اور مصلحت یا مصالح موجود ہیں, اور ہر برے کام میں, ہر حرام کام میں, ہر مشروع کام میں ایک مقصدہ اور برائی موجود ہے. یہ مقصدہ اور یہ مصلحت یا شدید قسم کا ہوتا ہے, اس کو مصلحت شدیدہ یا مقصد شدیدہ کہا جاتا ہے. مصلحت شدیدہ یعنی آپ کو ہر حالت میں اس اچھائی کو حاصل کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں واجب. ہر واجب کام کے پیچھے مصلحت شدیدہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں مختلف گیمز ہوتے ہیں, آپ کو اس مرحلے کو پار کرنا ہے. آپ اس مرحلے کو پار کریں گے تو آپ پھر انیشل اسٹیج میں داخل ہو سکیں گے. آپ اس مرحلے کو پار کریں گے تو آپ مڈل اسٹیج میں داخل ہو سکیں گے. آپ اس کو پار کریں گے تو آپ فائنل میں جا سکیں گے. خدا کرے مصلحت شدید ہے, یعنی آپ نے ہر حالت میں اس کو حاصل کرنا ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو زبردست نقصان ہوگا, آپ کوالیفائی نہیں کر سکیں گے آخرت کے لیے. اس کو کہتے ہیں واجب. اور مقصد شدید برائی وہ ہے حرام, یعنی ہر صورت میں آپ کو بچنا ہے. یہ احکام کے پیچھے جو فلسفہ ہے جس کو علم اصول میں بیان کیے گئے وہ یہ ہے. اور مکرو کام میں مقصدہ ہے برائی لیکن شدید نہیں ہے. اگر بچو گے بہت اچھا ہے, نہیں بچو گے تو گناہ نہیں لیکن ثواب کم ہو جائے گا. یا مصلحت غیر شدیدہ ہے, یعنی اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے. مستحب کام, سنت کام, یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. خطبہ نمبر ایک میں امیر المومنین دوبارہ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں, درود بھیجو محمد و آل محمد. کتاب ربکم فیکم مبینا حلالا و حراما, یہ خدا کی کتاب ہے تمہارے درمیان جو خدا کے حلال اور حرام کو بیان کرتی ہے. فرماتے ہیں اس حالت میں کہ خدا نے اپنی کتاب میں حلال و حرام, واجب مستحب, ناقص منسوخ, رخصت و عزائم, خاص عام, عبرت و امثال, مقید و مغلق, مستند و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا. واجب بھی ہیں، حرام بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، حلال بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، کہاں کہاں خدارج میں چھوٹ دی ہے، کہاں کہاں انجام دینے کا حکم دیا ہے، کہاں عام چیزیں ہیں، کہاں خاص چیزیں ہیں، کہاں عبرتیں ہیں، کہاں مثالیں بیان کی ہیں، کہاں جو ہے بات کو قید لگا کے مخصوص کیا گیا ہے، کہیں قید کی آزاد کر کے عام کیا گیا ہے، ان کو بیان کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اس نے مجمل آیت کو تفصیل کر دی ہے، اس کی گھٹیوں کو سلجھا دیا ہے. اس میں کچھ آیتیں ان جن کے سامنے جن کے جاننے پہ پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر بندے اس کے بندے اسے ناواقف رہیں تو کوئی مضاعفہ نہیں ہے. یعنی وہی باتیں جن کو اگر آپ نہ بھی جانیں گے تو کوئی مضاعفہ نہیں ہے. کراچی میں ایک سڑک ہے جو ایک فٹ کی ہے، جس کا جاننا ضروری ہے. کراچی میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ 25 پارک موجود ہیں، جاننا ضروری نہیں. ایسے اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں خدا کے ملائکہ کی تعداد کتنی ہے جاننا ضروری نہیں ہے، ملائکہ کیا کھاتے ہیں جاننا ضروری نہیں، امام زمانے کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی جاننا ضروری نہیں، ان کے کتنے بچے ہیں، ان کے بچے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں، امام زمانہ کی عمر کیا ہے جاننا ضروری نہیں. اس قسم کی بہت ساری باتیں، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر ان کے بچوں سے نام آتے ہیں تو کوئی مظاہرہ نہیں. کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجود کے ساتھ ثابت اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کے روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجود وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجود برطرف ہو جاتا ہے. یعنی یہ خاص موقع کے لیے واجب ہے، مطلب نماز زہر آج کی اس وقت ہے کہ جب زوال ہوگا تو غروب تک یہ وقت ہے، جب غروب ہو جائے گا سورج تو پھر آج کی جو نماز زہر اثر کا وقت وہ ختم ہو جائے گا. جیسے آج کی فجر کا وقت ختم ہو گیا مخصوص وقت نا، کل کے فجر کا وقت کل آئے گا. قرآن کے محاذات میں بھی تفریح ہے، ابھی احکام بیان کر رہے ہیں. کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آج کے ذہنوں کی دھمکیاں موجود ہیں، کچھ سبیلیں ہیں جن کی مغفرت کے توقعات پیدا کیے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول اور زیادہ ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھی گئی ہے. اب دیکھیں امین اسلام احکام کو کھول رہے ہیں. اس کے بعد درود محمد والا یہ دوسری ضرورتیں تھیں انسان کی، ایک فکری ضرورت ہے عقائد کی، وہ بیان کی خطبہ نمبر 184 میں، اور اس خطبہ نمبر 1 میں انسان کے احکام کے بارے میں، قرآن کے احکام کے بارے میں بیان کیا. اور تیسرا حصہ جو آخری حصہ ہے وہ ہے تربیتی امور، روحانی امور جس کے لیے انسان کو اخلاق کے احکامات دیے گئے ہیں، اصلاح نفس، اصلاح باطن، مستعدی کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں صرف اس لیے مبعوث ہوا ہوں میں لوگوں کے اخلاق کو بائے تقدیم تک پہنچاؤں. بہار الانوار جلد 16 صفحہ 210 انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے محبوس کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو بائے تقدیم تک پہنچاؤں. حکمت نمبر 38 امیر المومنین فرماتے ہیں اے بیٹا حسن چار چیزوں کو اور پھر چار چیزوں کو مجھ سے لے لو اور یاد کر لو، اس کی حفاظت کرو. اور ان چار چیزوں میں سے کیا ہے؟ وہ اکرم الحسد حسن الخلق، سب سے بہترین شرافت نیک اخلاق ہیں. حکمت نمبر یا کلمہ تقصار نمبر 38 اے بیٹا چار چیزوں اور چار چیزوں کو مطلقوں کی حفاظت کرو. ان میں سے ایک کیا ہے؟ پہلی چیز جو ایک حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اکرم الحسد حسن الخلق، سب سے بہترین شرافت اور شرف و حسب و نسب کیا انسان کے لیے اس کا نیک اخلاق سب سے اچھا ہو. حکمت نمبر یا کلمہ کا قطار نمبر 113 ولا قرین علی حسن الخلق، کوئی بھی دوست اور ہم نشین جو ہے نیک اخلاق جیسا نہیں، کوئی بھی دوست اور ہم نشین اخلاق جیسا نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حکمت نمبر 229 229 کفا بالقناعت ملکا وبحسن الخلق نعیما. قناعت جو ہے بادشاہت ہے امیر المومنین کہتے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی اور بادشاہت نہیں ہے. اور اچھا اخلاق جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی. اور آخری حصہ جو امیر المومنین نے خطبہ نمبر 174 میں ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں. حکمت نمبر 38, حکمت نمبر 113 اور حکمت نمبر 229 اور حکمت نمبر 174. یہاں پہ ابن مومنین انسان کے اخلاق کی اور روحانی ضرورت کو بیان کر رہا ہے. یاد رکھو لوگوں کی پیدائش کی ہوئی بھی زمین ان چیزوں کو جو خدا کی طرف سے حرام نہیں حلال نہیں کر سکتے. خدا کی حرام چیزوں کو کوئی بھی انسان حلال نہیں کر سکتا, بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا. تم تمام چیزوں کو تجربہ اور آزمائش پرکھ چکے ہو اور لوگوں اور پہلے لوگوں سے بند و نصیحت بھی کی جا چکی ہے اور حق باطل کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کی جا چکی ہیں, واضح حقیقتوں کی طرف سے دعوت دی جا چکی ہے. اب اس آواز کے سننے سے قاصد وہی ہو سکتا ہے جو واقعی بہرا ہو اور اس کے دیکھنے سے معلوم کوشش ہو جا سکتا ہے جو دم. کہتے ہیں کہ نصیحت کی جا چکی ہے, حق باطل کی مثالیں پیش کر دی گئی ہیں, واضح حقیقتوں کی دعوت دی گئی ہے. اس آواز کو صرف وہی سن سکتا ہے جس کی عقل کی پرستی پیدا ہو اور ان حقیقتوں کو وہ نہیں دے سکتا جس کا دل رکھ سکتے عقل نہیں ہو, جسے اللہ کی آزمائش و تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے, وہ کسی کی پرستی سے فائدہ نہیں مل سکتا. جسے زمانہ جسم کی فکر اور عقل جو ہے آزمائشی تجربوں کے ذریعے سے فائدہ نہ پہنچے, اسے آپ لاکھ جو ہے وہ خوراک کھول کے بھی پلا دیں تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. جسے اللہ کی آزمائشوں اور تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے کوئی کسی کی پردو ڈھنگی سے فائدہ نہیں کر سکتا. اسے دیا کاریاں ہی درپیش ہوگی یہاں تک کہ وہ بری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو برا کر دے گا. لوگوں کے چکے ہوتے ہیں ایک شریعت کی پیروکار اور دوسرے کی درکار, جن کے پاس نہ سنت پیغمبر کی کوئی سند ہوتی ہے نہ کبھی تو بنا کی روشنی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شک کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو اس قرآن کے معنی ہو, کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور ایماندار وسیلہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے غالیوں کے نام پر, آہستہ آہستہ تمام مسلمات اور تمام واجبات کا انکار کر رہا ہے. آہستہ آہستہ نماز کا انکار, پھر نماز میں جو ہے وہ منمانا تشہد, منمانا ماتم, منمانا میلاد, پھر میلاد میں بھی نور اور نزول کی بحثیں, اور پھر حقیقت اہل بیت سے انکار, اس کے بعد جو ہے وہ عید کا انکار جو مسلمات دین میں سے ہے, اسی طریقے سے اور بھی چیز ہیں بدعتیں جو امام علی فرما رہے ہیں کہ ایک شریف کے پیدوار ایک بدعت ساز ہے جس کے بعد سنت پیغمبر کی کوئی سند ہے اور نہ دلیل ہے, اور یہ اتنے جاہل اور بدتمیز اور حد درہم اور ضدی ہیں کہ آئمہ پر جھوٹ باندھنے سے ان کو ذرا برابر خوف نہیں آتا. جھوٹ اقوال آئمہ سے نسبت دیتے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہیں اسے شہبائی. چونکہ یہ آخری کلاس ہے اس کے بعد پھر عید کے بعد کلاس ہوگی, عید کے بعد جو اتوار پڑے گا. شبر صاحب ڈیٹ یاد ہے؟ 26 जुलाई को, 26 जुलाई को जो है वो इंशाल्लाह क्लास होगी। तो दुरूद मोहम्मद वाले अब कहा कि अहले बैत इश्यू की ईद नहीं होती है। एक मानस ये बात सही है, अहले बैत खुद कहते हैं जब ईद आती है तो हम अहले बैत का गम और अंदोह ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम अपना हक वासिफों के हाथ में देखते हैं। अहले बैत ने जो ईद का तस्वुर दिया है इस्लाम ने, वो दुनियावी ईद के तस्वुर से बहुत अलग है। ये बात कर सकती है, गुनाह नहीं है, नाजदाना नहीं है, आपे से बाहर हो जाना नहीं है, शरीर को पामाल करना नहीं है, बल्कि ईद का जो तस्वुर खालिदन रूहानी तस्वुर है। कहीं कहीं अगर उसमें मादी पहलू आता है तो वो भी रूहानी पहलू के ताबे है। मिसाल के तौर पर कहा कि इंसान जो है वो किसी मीठी चीज से ईद के दिन नमाजे ईद के बाद आके इफ्तार करे, हुक्म खुदा बंदगी का है। अनिल इन्नमा ईदुन लिमन कबल अल्लाह सियाम हो शकर कयाम हो, तकरीबन ये माना ये बनता है कि ईद तो सिर्फ उसके लिए है कि जिसकी नमाजों को कदर की निगाह से देकर जिसके रोजों का अल्लाह ने कबूल किया। वह इन नमा ईद उन ईद फरमाते हो हर वो दिन जिस दिन इंसान गुनाह ना करे वो दिन ईद करी सलमत फसान में नंबर इस वक्त मेरे सामने ये मुझे याद नहीं, अगर आपने मौका मिले तो बता दूंगा। और दूसरी तरफ फरमा रहे हैं कि ईद वह है जिस दिन तुम्हारे आमाल कबूल किए जाए। तो इमाम हसन के बारे में एक दफा गुजर रहे थे, देखा लोग खेलने मसरूफ है, खुश और मसरूफ है। इमाम ने कहा ये खुशी का दिन ईद बना पड़ेंगे, तुम्हारे अगर रोजे और नमाज कबूल हुए तो तुम ईद तुम्हारी ईद है। पास सीधे कपड़े पहनने को कहा है, साफ कपड़े पहनने को कहा है, खुशब लगाने को कहा है, मीर बिलाल को कहा है, नमाज ईद पढ़ने को कहा है, नमाज ईद में इमाम हुसैन पे क्लियर करने को कहा है, उसी तरीके से अहले बैत की मुसीबत को याद करने को कहा है, इमाम हुसैन की मुसीबत उनके मसाइल को याद करें, हम क्लियर करेंगे, कोई अड़चन नहीं, मातम होगा, मजलिस होगी, जिस बहस कोई इंफरादी तौर पर करने का करें, लेकिन इस चीज की बुनियाद डाले अहले बैत इस चीज को पसंद नहीं करते। इमाम अली का दसवां है, किसी इमाम के दसवां मनाने का हुक्म नहीं है, सिवाय दसवां स्वयं जो है वो असल में है ही नहीं, ये इस्लाम में नहीं है, ये हमारी हिंदुस्तानी इजाज है। ईरानियों पर अरबों में चले जाइए, वहां सातवां दिन मनाया जाता है, हफ्तों कहते हैं उसको, वो भी दीनी इजाज नहीं है, वो लोगों की अपनी सकाफती और कल्चर की इजाज है। जिस चीज का हुक्म है वो चहलुम है। चारदा मातों में इनमें से सिर्फ वाहिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुए हैं कि जिनका चेहलुम मनाने की इजाजत है, किसी और घर में नहीं बनाया जाता। लेकिन अब ये जबरदस्ती एक नई चीज लाना, अगर इससे इस्लाम को खतरा ना हो, लोगों के आवाज खतरा ना होगी, ठीक है करें आप मर्जी आपकी करें, लेकिन एक चीज को दीन में शरीयत में दाखिल करना कि जनाब इमाम अली का दसवां है, ये चीज सही नहीं है, ये हर धर्म की सही नहीं है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए, इसको बयान किया जाना चाहिए। यकीनन अहले बैत की हकीकी ईद वही होगी जब इमाम वाला तशरीफ लाएंगे, लेकिन हम दुनियावी ईद के तसव्वुर को और अहले बैत के दिए हुए तसव्वुर ईद में फर्क करना चाहिए हमें। दुनिया का जो तसव्वुर ईद है जिसे हमारा मीडिया बना रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, वो कुछ और है, हम सबसे ईद वही है। नाच गाने का खुशी का दूध लड़के का नाम है। अहले बैत कहते हैं ईद तुम्हारी शुक्र गुजारी का दिन है कि आज के दिन अल्लाह ने तुम्हारी नमाज रुजू इबादत को कयाम को तिलावत परम कबूल किया। लेकिन कुछ लोग आते हैं नहीं ईद के दिन मातम होगा, खूब मातम खुद बहुत ज्यारत इमाम हुसैन में मौजूद है, इमाम अली की ज्यारत की पढ़ने का हुक्म नहीं। अगर आप इतने ही लगे इंस्ट करते इंतजार करते हैं कि इमाम अली के दसवाए तो मुझे दिखाइए किस इमाम ने इमाम अली की ज्यारत पढ़ी, इमाम हसन ने नहीं पढ़ी ईद वाले दिन, कुछ रिवायत दिखाइए मुझे, नहीं। ये झूठ बांधने के लिए इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि आइम्मा पर झूठ बांध देते हैं। इमाम हुसैन की जियारत वहां पर उनके मसाइब का तस्करा, जब मसाइब का तस्करा आता है तो फिर एक मोमिन खुद बहुत घेरिया करता है, उसे किसी मजलिस की जरूरत नहीं होती है, اس کا دل ماتم کر رہا ہوتا ہے, وہ نوح کو نہ ہوتا ہے. تو ایک یہ چیز ہمارے یہاں آ گئی ہے, اور جہاں تک ہو سکے پیار محبت اس کو سمجھایا جائے بتایا جائے. اور یہ کہ اہل بیت جو تصور عید ہے وہ غلط ہے. ایک ایسے گروپ ہے کہ جہاں پر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, اور وہاں پہ کہا کہ شیو کا عید سے کیا تعلق. تو میں نے کہا کہ شیو کا ہی عید سے تعلق ہے. یہاں سے نماز عید پڑھائی الذي جعلته للمسلمين عيدا مسلمان مسلمان کے لیے ولمحمد ذکر کرم و شرف و مزید. اہل بیت کے لیے پھر اور فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس میں ہے کہ خدا ہم اس میں بہترین دعا تو سے مانگتے ہیں جو تیرے عبادت گزار بندوں نے مانگی. تو اہل بیت کے تصور عید دنیا کے تصور عید سے بالکل ایک طرف بڑے ہو. یہ روحانی خوشی ہے. امیر مومنین کہیں جتنے تم گناہ نہ کرو یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے. اس بنا پر ان کی بات فطرت کو قبول کرتے ہیں, لیکن ان کی بات کو فطرت قبول نہیں کرتے. کہ ہماری حاضری عید وہ ہوگی کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان روحانی خوشی والی عید کا جو تصور عید الفطر کا جو تصور ہے وہ ترک کر دیں. یہ اسلام کی مسلمات میں سے ہے, اور جیسے امیر مومنین کہیں کہ بات سنت پیغمبر سے اور خدا کی کتاب کوئی دلیل نہیں ہوتی, لیکن یہ صرف اپنی بات کو منوانے کے لیے جھوٹ کرتا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امیر مومنین کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.